أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بات ہماری 12ویں مرحلے میں چل رہی تھی جو خدا شناسی کے بارے میں ہے، اور اس میں چوتھی فصل کے اندر، اس فصل میں صفات خدا کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ صفات خدا کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں. سب سے پہلے جو تقسیم یہاں بیان کرتے ہیں، آپ نے حتماً سنا ہوگا علم کلام میں اور باقی ابحاث کے اندر، کہ خدا کی صفات تقسیم ہوتی ہیں صفات ذاتی اور صفات فعلی کی طرح. یعنی خدا کی بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کو صفات ذاتی کہا جاتا ہے، اور بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کو صفت فعل کہا جاتا ہے. تعریف کیا ہے ان کی؟ کہتے ہیں صفت ذات اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اخذ کرنے کے لیے، انتزاع کرنے کے لیے فقط ذات ہی کافی ہو، غیر کی ضرورت محسوس نہ ہو، وہ صفت ذات کہلاتے ہیں. صفت فعل کسے کہتے ہیں؟ کہ ذات کافی نہیں ہے انتزاع میں، بلکہ غیر جب تک نہیں لحاظ ہوگا اس وقت تک آپ صفت فعل کو انتزاع نہیں کر سکتے. مثلا مثالیں دوں گا، واضح ہو جائے گی یہ تعریفیں. صفت فعل مثلا آپ خدا کو کہتے ہیں خدا رازق ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ خدا خالق ہے. آیا مخلوقات موجود نہ ہوں اس وقت بھی خدا کو خالق کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. یعنی غیر کو لحاظ کرنے کی ضرورت ہو، ذات کافی نہ ہو. مثلا رازق ہے، خدا رازق کب بنے گا؟ کہ جب وہ رزق دے. اب رزق لینے والی کوئی چیز موجود ہوگی تو خدا رزق دے گا. بس آپ فقط ذات الہی کو مد نظر رکھیں تو اس سے، ذات الہی سے آپ رازق ہونے کو انتزاع نہیں کر سکتے. یہ صفات فعل میں سے ہے. یعنی جب تک غیر موجود نہیں ہوگا آپ غیر کا لحاظ نہیں کریں گے. یعنی رازق کس کو رزق دیا؟ وہ جس کو دیا اس کو بھی جب تک نگاہ میں نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک یہ صفت انتزاع نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے خالقیت ہے، صفت فعل ہے. صفت فعل میں غیر کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو صفت فعل انتزاع ہوتی ہے.
سب ختم ہو جائے گا،
یعنی وہ قیامت میں بھی رزق دے گا خدا. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ مخلوق، آپ ایسا تصور کریں کہ مخلوقات موجود نہ ہوں اور پھر خدا کو آپ رازق کہیں. رازق نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ رازق اس وقت کہا جائے گا جب رزق دے رہا ہوگا وہ.
نہیں، تو اس کے ساتھ خاص تو ہے، رزق دے یا نہ دے رازق تو ہے. مثلاً ایک عالم ہے،
مبدا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ صفت کہاں سے لیں گے آپ؟ ذات سے لیں گے یا ذات کے ساتھ غیر کو ملائیں گے تو یہ صفت انتزاع ہوگی؟ علم صفت ذات میں سے نہیں ہے، صفت فعل میں سے نہیں ہے، صفت فعل کی بات ہو رہی ہے. مثلا آپ عالمی کی بات کریں، علم صفت فعل نہیں ہے، صفت ذات ہے. یعنی عالم، خدا کا عالم ہونا صفت ذات. خدا کو خالق کب کہیں گے؟ جب مخلوقات آپ کی نگاہ میں آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ خالق ہے. یہ صفات فعل ہیں. صفات ذات اس میں فقط ذات ہی کافی ہے، اصلا غیر کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. مثلا آپ کہتے ہیں کہ خدا حی ہے، حیات خدا. آپ آیا جس طرح ہم رازق کو انتظار کرنے کے لیے مرزوق کو دیکھا کرتے تھے، آیا حیات میں بھی ایسے ضرورت ہے؟ نہیں.
صفت ذات میں عالم
فقط ذات کافی ہے صفت کے انتظار میں. یعنی آپ ذات کو دیکھیں تو آپ صفت کو انتظار کر رہے ہیں. مثلا میں نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی آپ سے حیات کو انتظار کر لیا، ذات کافی ہے. مثلا صفات ذات کے جو فقط ذات کافی ہو ان صفات کو متصف کرنے کے لیے خدا کے ساتھ، یعنی خدا کی ذات کو دیکھتے ہی آپ چند صفات کو متصف کر دیتے ہیں خدا کی ذات کے ساتھ. خدا حی ہے، خدا قادر ہے. قدرت صفات فعل میں سے نہیں ہے. علم صفات ذات میں سے ہے، وہ ایک مرتبہ مقام فعل کا بھی ہے لیکن اس میں بھی صفات ذات میں بھی آتی ہیں. بہرحال یہ علم کلام الہیات کے اندر جب صفات کی بات میں پڑھیں گے وہاں مفصل گفتگو موجود ہے، باتیں موجود ہیں کہ صفات ذات اور صفات فعل کیا ہے، پھر ان کے مفصل احکام موجود ہیں، آپ وہاں بھی تکراراً پڑھیں گے اس کو. بس واضح یہ ہوا کہ صفات واجب، صفات خدا دو قسم کی ہیں، ایک اعتبار سے صفات ذات ہیں اور صفات فعل ہیں. صفات ذات کافی ہے ان کے انتزاع میں اور خدا کو متصف کرنے میں ان صفات کے ساتھ، اور صفات فعل وہ ہے کہ جب تک آپ امر خارج کو فرض نہ کریں ذات الہی سے جو باہر ہے، اس وقت تک اس صفت کو آپ خدا کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے. جب تک مرزوق کو مد نظر نہ رکھیں خدا کو رازق نہیں کہہ سکتے. جب تک مخلوق کو مد نظر نہ رکھیں خدا کو خالق نہیں کہہ سکتے. جب تک مریض کو مد نظر نہیں رکھتے آپ شافی خدا کو نہیں کہہ سکتے، اور اس قسم کی باقی صفات کی جو صفات فعل میں سے ہیں.
خدا کی صفات حقیقی ہیں نہیں؟
حقیقی ہیں.
تو حقیقت ہو کیا جائے کوئی اس کا نہ
ہو. اب دقت نہیں کر رہے ہیں، خدا کے اندر ان صفات کو ان افعال کو انجام دینے کا مرتبہ اور ہے. مثلا میرے اندر اس وقت رزق دینے کی قدرت موجود ہے، درست ہے میرے اندر قدرت موجود ہے، لیکن میں یہاں بیٹھا ہوا رازق کہلاؤں گا یا جب رزق دے رہا ہوں گا تب رازق کہلاؤں گا؟ یہ سمجھانے کی بات ہے. خدا کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی خدا جس طرح خدا کچھ نہ کرے حیات اطلاق کرتی ہے اس کے اوپر یا نہیں
کرتی ہے؟
کیونکہ حیات بالفعل موجود ہے خدا کے پاس. رازق ہونا یعنی رازق کہنا، اس کے پاس قدرت موجود ہے رزق دینے کی.
بالفعل موجود ہے نا،
بالفعل نہیں ہے. کہاں رازق ہے؟ رزق دے نہیں رہا تو رازق کیسے کہیں گے آپ اس کو؟
مریض نہیں ہے.
ہاں
کیا مطلب میں مریض نہیں ہوں یا آپ نہیں ہیں؟
یعنی آپ
نے لیے اس کو شافی نہیں کہہ سکتے.
آپ ذات کو دیکھ کے شافی نہیں کہہ سکتے. آپ کیا کریں گے؟ آپ شافی کب انتظار کریں گے خدا کی ذات سے؟ آپ کہیں گے کہ چونکہ یہ مریض کو شفا دیتا ہے پس یہ شافی ہے، ایسے نہیں ہے؟
نہیں، اگر مریض کو شفا نہ دے شافی نہیں ہوگا.
یہ دیکھیں نا، شافی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ شافی ہونے کو کب سمجھتے ہیں؟ یعنی شافی کو اگر آپ کو سمجھانا پڑے کسی کو خدا شافی ہے، کیا مانا کریں گے اس کا؟ جب تک مریض نہیں ہوگا خدا شافی ہوگا. یعنی آپ کو کہا جائے خدا شافی ہے، اس کا مانا کریں، کیا کریں گے؟ مانا کس کو دیکھتا ہے؟
جو بیمار ہے.
بیمار ہے، بس بیچ میں غیر آ گیا. لیکن آپ کو کہا جائے خدا زندہ ہے، اس کا مانا کرو، کیا کریں گے؟ زندہ رکھتا ہے، لیکن غیر بیچ میں نہیں آ رہا. خدا خالق ہے، کیا مانا کریں گے اس کا؟
پیدا
کس کو پیدا کرنے والا ہے؟
انسان.
بس غیر بیچ میں آ رہا ہے.
آ رہا ہے، لیکن اگر اس غیر کو نکال دیا جائے خدا خلق کرنے والا کس کو؟ مخلوق کو.
وہ دیکھیں نا، آپ وہی چیزیں فرق کر رہے ہیں اس کے اندر.
یہ بمانا فائل لیں گے، میں مثلا کام کرنے والا ہوں،
زارے باپ کو کب کہیں گے؟
ماریں گے.
یعنی صفات فعل اور صفات ذات میں یہ فرق ہے. اس یہ بات نہیں ہے کہ یہ صفات خدا کے اندر موجود نہیں ہو سکتی کہ جب تک خدا مطلب وہ کام نہیں انجام دے گا. بات یہ ہو رہی ہے کہ خدا کو کب کہو گے تم وہ کام. یعنی یہ صفت کب یعنی خدا رازق کب بنے گا؟ جب رزق دے گا تب آپ کہیں گے کہ یہ رازق ہے.
اس سے پہلے بھی ہے رازق لیکن اسے کہہ نہیں سکتے.
کہہ نہیں سکتے آپ اس کو. یہ بات الگ ہے کہ اس کے اندر مبدا موجود ہے رزق دینے کا, کیونکہ وہ غنی علی الاطلاق ہے, ہر چیز رکھتا ہے. لیکن رازق کب بنے گا؟ جب اپنے خزانے سے اٹھا کے دوسرے کو دے گا تو آپ کہو گے آپ رازق ہے. یہ فقط خدا ہوتا اور بس, آپ رازق ہونے کو سمجھ سکتے؟ آپ ایسے تصور میں جائیں کہ اصلاً وہاں پر ابھی مخلوقات آئی نہیں ہیں, دینا لینا کی اصلاً کوئی تصور موجود نہیں ہے. وہاں اگر آپ ذات کو دیکھیں گے رازق ہونے کو سمجھ جائیں گے, خالق ہونے کو سمجھ جائیں گے, شافی ہونے کو سمجھ جائیں گے.
مخلوق خدا جب نہیں تھی اس وقت خدا کا کام کیا تھا؟ ان کے استاد نے ان کو بہتر
نہیں جواب دے سکا تھا. دیکھا ہے اس کو. بہرحال یہ وہ یہ بات اس کے ساتھ مربوط نہیں ہے, وہ اور مطلب ہے. ٹھیک ہے. صفات فعل وہ صفات ہیں کہ جو مقام ذات سے انتزاع نہیں ہوتی, بلکہ مقام ذات کے ساتھ امر خارجی کو بھی ملانا پڑتا ہے, پھر جا کر انتزاع ہوتی ہیں. یعنی مرزوق ہوگا تو رازق انتزاع ہوگا, مریض ہوگا تو شافی انتزاع ہوگا, مخلوق ہوگی تو خالق انتزاع ہوگی. یعنی ذات الہی کو اب خالق تب کہیں گے. یعنی یہ خالق کہنا خدا کو کب ہے؟ کہ جب لیکن حیات ہو گئی, قدرت ہو گئی, علم ہو گئی, ارادہ ہو گیا, یہ خدا کی صفات صفاتے ارادہ کے اندر بہرحال بات موجود ہے متکلم اور فیلسوف میں, کہ ارادہ فعلی ہے یا ذاتی. بہرحال یہ آپ مفصل پڑھیں گے. ملاک یہی ہے. یعنی چاہے آپ علم کلام میں جائیں, فلسفے میں جائیں, ملاک یہی ہے. یہ ملاک جو ہے وہ ایک یہ فلسفہ بیان کرتا ہے. ایک ملاک کیا ہے, صاحب اصول کافی نے, صاحب کافی نے ذکر کیا اصول کافی کے اندر, یعنی غیبت صغرا میں لکھی گئی ہے. یعنی تقریباً یوں کہیں گے صغرا کے قریب ہے ہماری کتاب الکافی, غیبت صغرا کے اندر لکھی گئی ہے. اس دور میں اس ملاک کو ذکر کیا تھا انہوں نے کہ صفات فعل ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ اس کی نقیض کو خدا پر حمل کر سکتے ہیں. مثلا جیسے عرض کیا کہ اگر مخلوق موجود نہ ہو تو خدا کو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ خدا خالق نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک خلق نہیں کیا. اگر خلق کرے گا تو ہم اس کو خالق کہیں گے. اگر رزق نہیں دیا ابھی تک تو ہم کہیں گے کہ خدا ابھی رازق نہیں بنا. ہم رازق تب کہیں گے جب رزق دے گا. بس رازق کہنا اور رازق نہ کہنا دونوں ہم خدا کو کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار کے ساتھ. لیکن حیات کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا حیات نہیں رکھتا؟ کبھی نہیں کہہ سکتے. بس وہ صفات کہ جس کے عدم کو آپ حمل نہ کر سکتے ہوں, یعنی نقیر کے ساتھ متصف نہ کر سکتے ہوں, وہ صفات صفات ذات میں سے ہو جائیں گی. اور وہ صفات کے جس کے عدم کو متصف کر سکتے ہوں خدا کے ساتھ, وہ صفات فعل میں سے ہو جائیں گی. یہ صاحب کلینی نے اپنی اصول کافی میں جو ہے اس کو ذکر کیا ہے.
بار بار ڈاؤٹ ہی ہو جا رہا ہے.
ڈاؤٹ کو ذہن میں رکھیں.
کہ مگر میں ایک مکان خریدتا ہوں اور خرید کے میں نے چھوڑ دیا, نہ کرایہ پہ دیا نہ رہ رہا ہوں, اب اس میں رہوں یا نہ رہوں مالک تو ہوں میں. خدا خلق کرے نہ کرے خالق تو ہے. اگر کیے تو ہم نے حاصل کی ہے.
آپ کو مالک کب کہیں گے؟
میں اس میں رہوں یا نہ رہوں پیسے دے.
مالک کب کہیں گے آپ
کو؟ پیسے دے دیے کاغذ دے دیے.
مالک کب کہیں گے آپ کو؟
جب پیسے دے دیے,
جب ملک ہوگی.
مالک بن کے بعد
اگر آپ کسی چیز کو نہ خریدیں, اکیلے بیٹھے ہوں سڑک کے اوپر, مالک کہیں گے آپ کو؟ یعنی آپ کی ذات مالک کو انتظار کرنے میں کافی ہے.
آپ کی اسی بات میں ہے,
وہ نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ کہ میں نے لے لیا, اس کے بعد میں اسے یوز نہیں کر رہا.
نہ کریں لیکن مالک ہونے کو انتظار کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟
اس وقت تو کر رہا ہوں جب لے لیا.
جب لے لیا لیکن جب نہیں لیا تھا مالک تھے؟
نہیں
تھے. بھائی یہی تو غیر بیچ میں آ گیا نا. خدا کے بارے میں بھی ایسے, مخلوق ہوگی تو خدا کو خالق کہیں گے, رازق رزق لینے والا کوئی ہوگا تو خدا کو رازق کہیں گے. کیونکہ خدا جب تک رزق نہیں دے گا رازق کیسے کہیں گے اس کو؟ میں جب تک کسی کو ماروں گا نہیں, میں ضارب نہیں کہہ سکتا کسی کو. یہ صفات فعل میں. بہرحال یہ علم کلام کے اندر آپ اس کو حل کریں گے جا کر,
آپ ہی سمجھائیے گا علم کلام.
بہرحال جہاں بھی جائیں گے آپ وہاں تفصیل پڑھیں گے اس کو. بہرحال یہ ایک مطلب تھا کہ جو اس کے اندر انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اس صفات رکھتا ہے,
اسی
کے فصل کا حصہ ہے. اس کے بعد پھر آ کر جو بحث یہاں پر مطرح کرتے ہیں وہ یہ کہ خداوند متعال تمام کمالات سے متصف ہے, یعنی تمام صفات رکھ سکتا ہے جو صفات کمالیہ میں سے, نہ صفات نقص میں سے. مثلا جسم رکھنا ایک صفت ہے لیکن وہ نقص ہے, خدا نہیں رکھ سکے گا اس کو. لیکن علم صفت کمال میں سے ہے, بس اس کو رکھنا پڑے گا خدا کے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ کیونکہ خدا جو ہے خود کمال مطلق ہے. تمام موجودات جو صفات کمال رکھ رہی ہیں جب ان کے اندر موجود ہے تو ہم جب ممکن ہوتے ہوئے صفات کمال رکھ رہے ہیں تو آیا ہماری جو علت ہے کہ جو اشرف و اعلیٰ ہے اور کمال مطلق ہے کیا اس کے اندر موجود نہیں ہوگی؟ موجود ہوگی. بس اس طریقے سے ہم ثابت اپنے آپ کو کسی عام انسان کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ خدا تمام کمالات کو رکھتا ہے لیکن علی نحو و اشرف. مثلا ہم علم رکھتے ہیں, ہم قدرت رکھتے ہیں, ہم ارادہ رکھتے ہیں, ہم مثلا فل اور کتنی ہم صفات کمال رکھتے ہیں. اگر ہم رکھتے ہوں لیکن ہماری علت نہ رکھتی, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. خود علت اس وقت تک کوئی چیز عطا نہیں کر سکتی معلول کو کہ جب تک علت کے پاس اپنے پاس کچھ نہ ہو. بس واضح ہے. بس تمام کمالات جو ہیں وہ خدا کے اندر موجود ہیں اور خدا ان سے متصف ہے, اور وہ اس سے زیادہ واضح برہان بھی کوئی اقامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد دوسری جو قسم یہاں مطرح کرتے ہیں وہ ہے صفات ثبوتیہ و صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ وہ صفات ہیں کہ جن میں کیا ہے معنی نفی نہیں پایا جاتا. صفات سلبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ سلب نقص کیا جاتا ہے, وہ صفات سلبیہ کہلاتی ہیں. لیکن صفات ثبوتیہ میں کیا ہوتا ہے؟ کمال کو ثابت کیا جاتا ہے, اس وجہ سے ان کو ثبوت صفات ثبوتیہ کہتے ہیں. مثلا عالم ہونا, قادر ہونا, مرید ہونا, یہ سارے کیا ہیں؟ صفات ثبوتیہ میں سے ہیں, چونکہ آپ ان صفات کے ذریعے خدا کے لیے کمال کو ثابت کر رہے ہیں. لیکن آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ خدا جاہل نہیں ہے, خدا عاجز نہیں ہے, خدا کیا نام ہے عاجز نہیں ہے, اس قسم کے مثلا آپ صفات کی نفی کرتے ہیں. یہ کون سے صفات سلبیہ ہیں؟ کیونکہ آپ سلب نقص کر رہے ہیں. بس ایک قسم جو ہے وہ یہ ہے. ہاں صفات سلبیہ یعنی سلب نقص کرنا, وہ صفات کے جن کے ذریعے کیا ہے جو کیا کر رہے ہوں خدا سے سلب نقص کر رہے ہوں, نقائص کو برطرف کرنے والی صفات صفات سلبیہ کہلائیں گی. یعنی صفات سلبیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جو کیا ہے معنی منفی و عدمی کو بیان کرتی ہیں. یعنی لیسا بعاجز, لیسا بقادر, لیسا بمثلن, لیسا بعاجز مثلاً, لیسا بجاہل, اس قسم کا معانی جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جو ایک اور صفت بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں صفات کی ہم نے دو قسمیں کی ہیں, ثبوتیہ و سلبیہ. اب یہ ثبوتیہ کیا ہے؟ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے, صفات حقیقیہ, صفات حقیقیہ و صفات اضافیہ. صفات ثبوتیہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں, صفات حقیقیہ و صفات اضافیہ. اور صفات حقیقیہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے, صفات حقیقیہ محضہ وصفات حقیقیہ ذات و اضافہ،
یعنی اضافہ رکھتی ہیں. صفات ثبوتیہ حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ صفات اضافیہ کون سی کہلاتی ہیں؟ مثلا آپ ایک علم کے ذریعے آپ عالمیت و قادریت کو انتزاع کرتے ہیں، یہ بھی ایک صفات ہیں، عالمیت و قادریت، رازقیت، مثلا اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں؟ یہ صفات کون سی؟ اضافیہ کہلاتی ہیں. یعنی کیا ہے اضافے؟ اضافے سے کیا مراد ہے؟ کہ جب تک آپ مقایسہ نہیں کریں گے کسی چیز کے ساتھ، اس وقت تک آپ اس صفت کو انتزاع نہیں کر سکتے. مثلا عالمیت کو کب آپ انتزاع کریں گے؟ کہ جب آپ علم اور ذات کے درمیان موجود نسبت کو لحاظ نہیں کریں گے، اس وقت آپ اس کو عالمیت کو انتزاع نہیں کر سکتے. یہ اضافہ ہے، صفات ثبوتیہ اضافہ ہے. اضافہ محضہ ہے، یعنی بغیر اضافہ کیے، بغیر کسی چیز کے اضافہ کیے آپ اس مطلب کو انتزاع نہیں کر سکتے. عالمیت، قادریت، رازقیت، قادریت، یہ اس قسم کے جتنے بھی ہیں صفات ثبوتیہ اضافیہ کے. صفات ثبوتیہ حقیقیہ و اضافیہ ہے نا، صفات اضافیہ بیان ہو رہی ہیں، یہ اضافہ محضہ ہے. وہ اوپر جو صفات حقیقیہ کی قسم میں اضافہ ہے، وہ اضافہ محضہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حقیقیہ ذات اضافہ ہے. یہ جو الگ حقیقیہ کے مقابلے میں ہے، یہ اضافہ محضہ ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی جب تک آپ مقایسہ نہیں کریں گے دو اطراف کے درمیان، اس میں نسبت جو موجود ہے اس کی، اس وقت تک آپ اس صفت کو انتزاع نہیں کر سکتے. جیسا کہ مثال دیا، عالمیت، قادریت، رازقیت، یہ کب آپ انتزاع کریں گے؟ کہ جب آپ ایک طرف رزق کو رکھیں گے اور دوسری طرف آپ کیا کریں گے؟ ذات کو رکھیں گے. پھر آپ کہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ متصف ہے. ان تمام عملیات کو انجام دینے کے بعد آپ ایک صفت کو انتزاع کریں گے بنام رازقیت، عالمیت. یہ اس قسم کی، یہ صفات ثبوتیہ اضافیہ ہیں. صفات ثبوتیہ حقیقیہ کسے کہیں گے؟ جو اس قسم کی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، ذات سے اس کو انتزاع کر لیتے ہیں، اس قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا آپ جب خدا کو عالم کہتے ہیں، جب خدا کو آپ کیا کرتے ہیں، حی کہتے ہیں، اس وقت یہ حقیقیہ کی، جب آپ یہ تمام چیزوں سے متصف کرتے ہیں اس کو، تو یہ کیا ہے، عالمیت و قادریت کی طرح نہیں ہے کہ آپ جب تک اطراف دو طرفوں کو نہ حساب کریں، اس میں درمیان نسبت کو حساب نہ کریں، تب تک آپ اس کو انتظار نہیں کرنا. آپ عالم ہونا، قادر ہونا، حی ہونا، یہ مرید ہونا، یہ کیا ہے، صفات حقیقیہ میں سے ہیں، یعنی اضافہ محضہ میں سے نہیں ہے. اور پھر یہ حقیقیہ، حقیقیہ محضہ کیا کہلاتی ہے؟ یعنی ایسی صفت کے جس کو متصف کرنے کے لیے کبھی بھی غیر کی ضرورت محسوس نہ ہو. جیسے حیات ہے، حیات حقیقی محضہ ہے. یعنی کیا مراد؟ کبھی بھی آپ جب بھی چاہیں ذات الہی کو اس کے ساتھ متصف کرنا چاہیں، کبھی بھی غیر دخالت اس میں نہیں کرے گا اتصاف کے اندر. لیکن وہ صفات کے جو اتصاف کے اندر امر خارج کی ضرورت پڑتی ہو آ کر، وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ذات اضافہ ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے، تو خدا عالم کب بنے گا؟ کہ جب علم کا کوئی متعلق موجود ہوگا، تبھی خدا علم. یعنی آپ کو، آپ اگر کہہ دیں کہ میں عالم ہوں، کوئی مان لے گا آپ کی بات؟ فوراً سوال کرے گا کس کے عالم ہو. بس یہ کیا ہے، صفت حقیقی ذات اضافہ ہے, یعنی ہے صفت حقیقی لیکن کیا ہے اس کو پھر بھی کیا ہے اضافے کی ضرورت ہے, متعلق کی ضرورت ہے. یہ صفت ایسی ہے کہ جو بغیر متعلق کے نہیں رہ سکتی. قادر ہونا مثلا یہ بھی ذات اضافہ میں سے ہے, مقدور کی جو ہے مثلا ضرورت ہوتی ہے اس میں. خالق جو ہے وہ بھی صفت حقیقی ذات اضافہ میں سے آ جائے گا, رازق صفت حقیقی ذات اضافہ میں سے آ جائے گا. بہرحال یہ ایک قسم قسم یہاں پہ انہوں نے بیان کی تھی. اب آ کے ایک اور بات جو اس فصل میں مطرح کرتے ہیں وہ یہ کہ صفات چاہے صفات حقیقیہ چاہے وہ حقیقی محضہ ہوں یا ذات اضافہ ہو, بات ہماری ابھی صفات ہے, کیونکہ صفات سلبیہ جو ہیں اور صفات ذات جو اضافہ محضہ ہیں اس میں بات نہیں ہے. سلبیہ تو سلبیہ ہیں, ذات اضافہ عالمیت و قادریت یہ ایک اعتبار ہے ہمارا, اور پیچھے بچتی صفات حقیقیاں ہیں. اور صفات حقیقیہ بھی کتنی, دو قسم کے, صفات حقیقیہ محضہ و ذات اضافہ. کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں پھر اتصاف کے اندر مختلف نظریاں جو کہ آپ نے اجمالاً پڑھے ہوئے ہیں, تیزی سے اس کے ساتھ نکلتے ہیں آگے. کہتے ہیں صرف ایک نظریہ کیا ہے, صفات عین ذات ہیں, جو کہ ہم تشیع کا نظریہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ صفات عین زائد بر ذات ہے, یعنی عین ذات نہیں ہے, یعنی خارج از ذات ہے. جیسے مثلا ہمارا علم زائد بر ذات ہے, یہ والا گروہ یہ کہتا ہے اشاعرہ جو کہ اہل سنت کا ایک بہت بڑا گروہ ہے, اشاعرہ قائل ہیں کہ خدا کی صفات بھی زائد بر ذات ہیں. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے اندر تو خدا کے اندر فرق کیا ہے کہ ہمارا بھی علم زائد بر ذات ہے, یعنی ہماری ذات میں شامل نہیں ہے. اگر ہماری ذات میں شامل ہوتا تو ہم از اول تولد علم رکھتے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاس کسی قسم کا کوئی علم موجود نہیں ہوتا, بس معلوم ہوا زائد بر ذات ہے, اس کو قصد کرنا پڑتا ہے. مثلا یہ کہتے ہیں خدا کی صفات بھی کیا ہیں, اگرچہ اس کو ہماری طرح نہیں ہے کہ علم کسی سے لینا پڑتا ہے, لے ہے اس کا اپنا, لیکن اس کی ذات میں شامل نہیں ہے, زائد بر ذات ہے. یعنی ہم کیا کہتے ہیں, ہم جب کہتے ہیں مثلا سمجھ لیں اس کو عین ذات کو, آپ کو اس کلام کے اندر بھی یہ کام آئے گی. ہم جب کہتے ہیں, ہم تشیع جب کہتے ہیں اللہ عالم, کیا معنی کرتے ہیں, یعنی اللہ عین العلم, یعنی اللہ علم, نہ کہ یہ معنی کرتے ہیں اللہ من لہ العلم. یعنی ہم یہ نہیں کہتے خدا ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے پاس علم ہے, نہ, ہم کہتے ہیں خدا وہ ہے کہ جو خود علم ہے. یہ صفات عین ذات کو ترجمہ کرنے, درست ترجمہ ہے اس کا. اگر کوئی پوچھے کہ صفات ذات سے عین ذات سے کیا مراد ہے, یعنی ہم قائل ہیں خدا عالم ہے, عین ذات علم اس کے عین ذات ہے, قدرت اس کی عین ذات ہے, حیات اس کی عین ذات ہے. ہم کیا اس کا معنی, روایات میں بھی یہ موجود ہے, ہوا علم کلو ہوا قدرت کلو, یہ آئمہ کے الفاظ ہیں. یہ معنی نہیں کرو جا کے عالم ہے یعنی جس کے پاس علم ہے. مثلا انسان کو جب عالم کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے, یعنی انسان ایک ایسی ذات ہے جس کے پاس علم ہے. خدا کے بارے میں یہ تعبیر کرنا درست نہیں ہے. یہ تو ہم چونکہ مادیات میں اتنے گھرے ہوئے ہیں, اس قسم کا اگر ترجمہ نہ کریں تو اس مطلب عالی کو سمجھ نہیں سکتے, اس وجہ سے پھر سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ خدا بھی علم رکھتا ہے. وائلا یہ تعبیر جو ہے وہ درست نہیں ہے, ہمارے مذہب ہمارے مکتب ہمارے مبانی کے خلاف ہے تعبیر یہ کرنا کہ خدا وہ ہے جس کے پاس علم ہے. نہ, خدا خود علم ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ صفات زائد بر ذات ہیں پھر یہ معنی کریں گے آپ, خدا عالم ہے یعنی جس کے پاس علم ہے, خدا علم کی وجہ سے عالم ہے. اگر یہ معنی کرو گے تو پھر یہ معنی کس کا ہوگا, صفات زائد بر ذات ہیں. اگر یہ معنی کرو گے کہ خدا عین علم ہے, خدا علم کلو, خدا علم ہے نہ عالم, خدا قدرت ہے نہ قادر, اگر یہ معنی کرو گے تو پھر یہ کیا ہوگا, صفات کیا ہیں, عین ذات ہیں, عادل ہے, خدا عین العادل ہے. عادل کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ خدا عادل کرتا ہے تو لہٰذا ہم اس کو عادل کہتے ہیں. لیکن جب معنی کریں گے تو حقیقی معنی کیا ہے اس کا؟ نہ یہ کہ خدا عادل ہے یعنی ایسی ذات کے جس کے پاس عادل موجود ہے, نہ, خدا ایسی ذات ہے کہ جو خود عادل ہے, عادل اس کی ذات سے باہر نہیں ہے. لیکن اشاعرہ نے کیا کہا؟ خدا کیا ہے؟ علم کی وجہ سے عالم ہے. کسی نے آ کر کہا کہ خدا علم کی وجہ سے عالم ہے, سنی فکر کا آدمی تھا, آئمہ نے رد کیا, مجھے وہ روایات عربی یاد نہیں ہے, اصول کافی کا بھی مطالعہ کر کے دیں گے تو علم خدا نے آئمہ نے رد کیا, خدا علم کی وجہ سے عالم نہیں ہے, خدا خود علم ہے. خدا کو کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ علم کی وجہ سے عالم ہو؟ خدا خود علم ہے, اس کی ذات علم ہے, اس کی ذات حیات ہے, اس کی ذات قدرت ہے, اس کی ذات ارادہ ہے. دیکھیں ایک بڑی پیاری مثال ایک دفعہ دی تھی, یعنی مثال ان سے اگر صحیح جواب سے سنی تھی, یعنی آپ یوں سمجھیں گے یہ والا مسئلہ کسی حد تک جو ہے وہ وہاں حل ہوا تھا. مثلا کہتے ہیں کہ آپ ایک آج کل کی ٹیکنالوجی کو مد نظر نہ رکھیں, ایک بہت لمبا جلوس جو کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہو, ٹھیک, آپ کے پاس ایک وہ کیمرہ موجود ہے جو پرانے زمانوں میں فلم ڈالنے کے لیے رکھا جاتا تھا. اگر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کافی لمبا کر لیں اور آپ کے پاس وہی پرانے زمانے کا کیمرہ موجود ہو, اب آپ اس کی تصویر لینا چاہتے ہیں, کیا اس کیمرے کے ساتھ ممکن ہے اتنے لمبے کلومیٹر کا ایک ہی تصویر آپ لے لیں؟ نہیں ممکن. کیا کریں گے آپ؟ وہ فوٹوگرافر یہ کرے گا کہ اس کو حصے میں تقسیم کر دے گا, وہ کہے گا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک تصویر بناؤں گا, یہاں سے لے کر یہاں تک ایک تصویر بناؤں گا, یہاں سے یہاں, یہ سارے جب تصویر بنا دے گا پھر ان کو جوڑ دے گا, وہ پورے کا پورا جلوس بنے گا اور ایک جلوس نظر آئے گا. اب جب یہ یہاں سے کٹی ہوئی چیزیں جو دیکھ رہے ہیں یہ کیوں کٹی گئی ہیں؟ کیا واقعی میں جلوس کٹا ہوا تھا؟ نہیں, واقعی میں ایک چیز ہے. کیوں کٹا؟ کیونکہ محدودیت کیمرے میں موجود تھی, کیمرے میں صلاحیت موجود نہیں تھی کہ اس ایک چیز کو کیا کرے, اپنے احاطہ کر لے اس کا. کہتے ہیں ہمارے فہم کی اور خدا کے بارے میں بھی یہی سے, خدا عین علم ہے, خدا عین قدرت ہے, خدا عین ارادہ ہے, سب کچھ ایک ہی چیز ہے وہاں پر, لیکن چونکہ ہماری فہم محدود ہے, ہماری عقل محدود ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ جب خدا کسی کے اوپر عادل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا عادل ہے, جب کسی کو کیا ہے شفا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا شافی ہے, جب خدا کسی کو خلق کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خالق ہے. ہم خدا کو تقسیم کر رہے ہیں مختلف حصوں میں, کبھی خدا کو خالق کہہ رہے ہیں, کبھی خدا کو رازق کہہ رہے ہیں, کبھی خدا کو شافی کہہ رہے ہیں, کبھی جو ہے کچھ کام کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ یعنی یہ سارے کمال خدا میں ہیں, لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے مثلا مثال دیا کہ ایک ہے ہر چیز, لیکن ہم اپنے فہم قاصر کی وجہ سے, چونکہ ہم اس لامتناہی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتے, ہم نے اپنے فہم کے لیے کیا کیا, اس حقیقت کو جو لامتناہی و بسیط ہے, ایک ہے, اس کو ٹکڑوں میں بدلا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ اپنی حد تک کہ وہ ذات کیسی ذات ہے. پر زائد بر ذات اشاعرہ کا نظریہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے علم کی وجہ سے, نہ یہ کہ خدا جو ہے وہ علم ہے, زائد بر ذات ہے. لیکن کہتے ہیں یہ صفات جو ہیں وہ زائد برزاعت ہیں اور پھر کیا ہیں, ساتھ قدیم بھی ہیں. کیوں؟ اگر حادث مان لیں گے تو پھر ہماری طرح ہو جائے گا خدا, خدا ہماری صفات بھی زائد برزاعت ہیں اور ہماری صفات حادث ہیں. حادث سے کیا مراد؟ یعنی ہمارے پاس پہلے علم موجود نہیں تھا, بعد میں عالم ہوئے ہیں, بس یہ صفت کیا ہے؟ حادث ہے. اور حدود کا معنی ہم پہلے پڑھ لیا ہے, یعنی نہ ہو پھر ہو جائے, اس کو کہتے ہیں حادث. علم نہیں تھا, آ گیا, بس علم حادث ہے. قدرت نہیں بھی ہمارے پاس, آ گئی, بس ہمارے قدرت ہماری کیا ہو گئی؟ حادث ہو گئی ہے. اگر کہیں کہ خدا کی صفات حادث ہیں پھر تو ہماری طرح ہو جائے گا, ملیہ حادث ہو جائے گا, مخلوق ہو گیا, محتاج ہو گیا, وہ خدا سے ہمیں سے نکل جائے گا. بس اشاعرہ نے خدا کی تو کیا ہے, خدا کی خدائی کو بچانے کے لیے کیا کہا, یہ صفات کیا ہیں؟ قدیم ہیں. ایک نظریہ یہ سامنے آیا. دوسرا نظریہ ایک سامنے آیا کہ جو کرامیہ کا تھا, جو کہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہو سکا ان کے علاوہ, کہتے ہیں صفات عین ذات ہیں لیکن حادث ہیں, یہ واضح البطلان ہیں. اور چوتھا جو معنی سامنے آیا, جالب ہے یہ معنی بھی, یعنی نہیں معلوم یہ جب
اہل تسنن کے علماء نظریہ دے رہے تھے تو وہ کیا سمجھ رہے تھے اس کو؟
چوتھا
نظریہ بیان کرتا ہوں، یہ معتزلہ کا نظریہ ہے، معتزلہ کا. ہاں، پہلا تشیع کا، دوسرا اشاعرہ کا، تیسرا کرامیہ کا، اور چوتھا معتزلہ کا.
کرامیہ
ایک فرقے کا نام ہے، یا علم کلام میں پڑھیں گے آپ، کلام کی بات ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ غالب ہے واقعہ. معتزلہ کہتے ہیں کہ خدا عالم نہیں ہے لیکن عالمانہ کام کرتا ہے، خدا قادر نہیں ہے لیکن قادرانہ کام کرتا ہے. یعنی اس قسم کا نظریہ دیتے ہیں یہ. جلدی دے ہی ہے، جب علم نہیں رکھتا تو عالمانہ کام کیسے کرتا؟ کہتے ہیں خدا علم نہیں رکھتا، خدا عالم نہیں ہے لیکن عالمانہ کام کرتا ہے، خدا قدرت نہیں رکھتا لیکن قادرانہ کام کرتا ہے.
اسلام کو قبول نہیں کرتی لیکن اس کے نظریے کو عملی طور پر پیش کرتی ہے، اس کے
سامنے یا اور بات ہے. یہ فلسفہ دین کے ساتھ مربوط ہے، اور وہاں جب زبان دین میں جائیں گے وہاں باتیں پڑھیں گے، کلام جدید کے ساتھ مرتبط ہے. علم و دین کی جہاں بات مطرح ہوتی ہے وہاں پر ہے کہ سائنس اور دین کا کیا رابطہ ہے آپس میں، کلام جدید کا یہ مسئلہ ہے، فلسفے کا بھی نہیں. پس معتزلہ کا نظریہ کیا ہے؟ نیابت ذات عن صفات، اگر میں غلط نہ لکھوں اس کو، یہی ہے انصفات. ہاں وہ میں عربی کہیں غلط نہ ہو جائے، پر یہ کہتے ہیں نیابت ذات انصفات. یعنی کیا مراد؟ نیابت ذات انصفات، ذات میں صفات تو نہیں ہے لیکن خود ذات نائب بنی ہوئی ہے. کس کی؟ صفات کی. یعنی صفات خود ذات کے اندر نہیں ہے لیکن ذات نائب بنی ہوئی ہے صفات کی. تو یہ معتزلہ کا نظریہ ہے. یہ چار نظریے صفات خدا کے اندر موجود ہیں کلن، کہ جو علم کلام کے اندر اور فلسفے کے اندر بحث ہوتی ہے. اب ان کا جو ہے وہ مختلف رد ہیں، میں فقط مشہور جو نقدہ فقط وہی بیان کرتا ہوں، باقی آپ علم کلام کے اندر جب جائیں گے اس میں مطرح ہو جائے گی یہ بات بھی. اشاعرہ کے اوپر جو نقد موجود ہے وہ نقد یہ ہے کہ اگر آپ ایک فقط آسان سا نقد بیان کرتا ہوں، ایک دوسرا انہوں نے نقد یہاں بیان کیا اس کو تھوڑی طول و تفصیل کی ضرورت ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ فقط ایک یہ نقد یار اشاعرہ کے اوپر، کرامیہ کے اوپر اور معتزلہ کے اوپر، ان تینوں کے اوپر ایک مشترکہ نقد وارد ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اگر ہم آپ کا نظریہ مان لیں تو خدا کی ذات صفات کمالیہ سے کیا ہو جائے گی؟ خالی ہو جائے گی. یعنی خدا مرتبہ ذات میں کوئی کمال نہیں رکھتا. کیوں؟ اشاعرہ کائن زائد بر ذات ہے، اس کا مطلب ہے ذات میں تو نہیں ہے نا. خدا علم کی وجہ سے عالم ہے، پس جب تک علم نہیں آئے گا خدا عالم بنے گا؟ نہیں بنے گا. پس ذات خالی ہے، زائد بر ذات کے اوپر یہ نظریہ ہے. کرامیہ بھی زائد بر ذات کے قائل تھے، حادث کہہ، وہ میں الگ سے ذکر کرتا ہوں اس کو. بس ان کے اوپر بھی یہ نقد آ گیا کہ خدا کی ذات خالی ہو جائے گی کمالات سے. اور معتزلہ کے اوپر بھی یہ نقد وارد ہوتا ہے کہ خدا کی ذات خاصو کو وہ خود صراحت سے کہتے ہیں خدا صفات نہیں رکھتا لیکن صفات کمالیہ والا کام انجام دیتا ہے، عالم نہیں ہے لیکن عالمانہ کام کرتا ہے، قادر نہیں ہے لیکن قادرانہ کام کرتا ہے. تو ان کے اوپر بھی یہ نقد لازم آتا ہے کہ صفات خدا کی ذات مرد کیا ہو جائے گی؟ خالی ہے صفات سے. اور ہم اس خدا کو جس کو ہم واجب الوجود ثابت کرتے ہیں اس کے ہم کیا ثابت کرتے ہیں؟ خدا مبدا کمالات ہے، سب کمالات کو لیے ہوئے ہے، علی نحو اشرف کے لیے کمالات مخلوقات کو دیتا ہے.
اشاعرہ کے اوپر ایک نقد کیا وارد ہوتا ہے کہ آپ جب زائد بار ذات قائل ہونے کے بعد قدیم ہونے کے قائل ہوئے ہیں اس طرح سے تعدد الواجب لازم آئے گا، کیونکہ آپ کے پاس ذات قدیم ہے، ذات کے علاوہ سات صفات موجود ہیں جو صفات ذات کہلاتی ہیں، حی ہے، قدرت ہے، علم ہے، کلام ہے، ارادہ ہے، یہ کیا ہے؟ صفات ذات میں سے شمار ہوتی ہیں. اب یہ ذات کے ساتھ آپ ان صفات کے بھی قائل ہو گئے، قائل ہونے کے بعد کہا کہ یہ قدیم ہے، تو خدا کی ذات قدیم ہے، واجب الوجود ہے، یہ سات صفات بھی کیا ہو گئیں؟ قدیم ہو گئی، پس یہ بھی واجب ہوگی. پس ہمارے پاس ایک واجب نہیں ہے، کتنے واجب ہیں؟ آٹھ. سات صفات ہو گئیں اور ایک ذات ہوگی، آٹھ واجب الوجود ہیں، اور یہ کیا ہے؟ توحید خداوند کے منافی ہے. پس اشاعرہ کے اوپر ایک نقد یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر آپ کے نظریے کو مان لیں کہ جو کہ آپ کہتے ہیں زائد بر ذات ہے اور قدیم ہے، کیا ہو جائے گا؟ تعدد القدماء لازم آئے گا، اور یہ توحید خدا کے منافی ہے. کرامیہ کے اوپر کیا نقد وارد ہوتا ہے؟ دوسرا، اب حادث کے قائل ہو اور خدا حادث محل حوادث نہیں ہے، اور معتزلہ کے اوپر وہی نقد ہے، اس کے علاوہ خصوصی نقد بھی ہیں، آپ علم کلام میں اس کو پڑھیں گے. بہرحال یہ ایک ہماری بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے. چوتھی فاصلہ ہماری فاصلہ علم الہی کے بارے میں. علم الہی یہ آپ یوں سمجھیں کہ فلسفے کے اندر سخت ترین بحث ہے. ابھی تک جو ہے یہ درگیری چلی آ رہی ہے کہ علم الہی کی حقیقت کیا ہے. علامہ نے بدایہ کی حد تک 10 اقوال نقل کیے ہیں بدایہ میں، اسی فصل کے اندر، جو ہم نے نہیں پڑھنے، فقط اصل مطلب ذکر کرنا ہے، اقوال کو چھوڑنا ہے. 10 اقوال ذکر کیے ہیں. علم واجب کے اندر کتنے 3 مرحلے ہیں؟ خدا علم رکھتا ہے اپنی ذات کا، خدا علم رکھتا ہے اشیاء کا قبل از ایجاد، اور خدا علم رکھتا ہے اشیاء کا بعد از ایجاد. یہ 3 مرتبے ہیں علم کے، علم الہی کے. علم خدا اپنی ذات کا علم رکھتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی اتنی زیادہ خاص مخالفت موجود نہیں ہے، 1-2 موجود ہیں لیکن وہ خاص نہیں ہیں. خدا عالم ہے اشیاء کا بعد الایجاد، اس کے اندر بھی کوئی خاص اتنی بات موجود نہیں ہے. بہرحال بعض اختلاف موجود ہیں، لیکن جو درگیری ہے بہت زیادہ فلسفے کے اندر، اور جس کو تبیین کرنا ابھی تک جو ہے وہ مشکل ہے، وہ یہ کہ خدا عالم ہے اشیاء کا قبل از ایجاد، یعنی ابھی تک خدا نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا، اور خدا کس کا؟ عالم ہے ان اشیاء کا. اور عالم بھی کیسا ہے؟ ذرے ذرے کو اپنی ذات میں ہی جانتا ہے. مثلا اس وقت میں کھڑا یہاں بول رہا ہوں، آپ اس وقت یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، افعال انجام دے رہے ہیں، تو خدا آیا اس وقت تو جانتا ہی ہے، کیونکہ مخلوقات خلق ہو چکی ہیں، آیا اسی علم کو خدا رکھتا تھا قبل از ایجاد یا نہیں رکھتا تھا؟ یہ تبیین کرنا آسان نہیں ہے اتنا. لہذا اس علم کو تبیین کرنے کے لیے بہت سارے نظریات سامنے آئے ہیں، لیکن جو حق نظریہ جو یہاں پر ہے، جو فقط ایک نظریے کے، یعنی جو بدایہ کی حد تک جو علامہ نے اس کو اختیار کیا ہے،
وہ فقط بیان کرنا ہے اور اس کو گزر جائیں گے آگے. کہتے ہیں کہ خدا جو ہے اشیاء کا قبل از ایجاد علم تفصیلی رکھتا ہے. یہ علامہ یعنی فلاسفہ جو صدرائی ہیں ان کا قول اس طریقے سے ہے. بدایہ کے اندر یہ نظریہ ذکر ہوا ہے کہ خداوند متعال ایجاد ہونے سے پہلے اشیاء کو ایجاد کرنے سے پہلے بھی ان کا علم تفصیلی رکھتا تھا, یعنی ایک ایک بات اس کو اس وقت بھی معلوم تھی, علم تفصیلی قابل ایجاد بھی تھا. بعض فلاسفہ آئے ہیں اس کے اندر اقوال نقل میں جانے نہیں چاہتا, مثلا شیخ اشراق آئے ہیں وہ کہتا ہے کہ خدا قبل از ایجاد اشیاء کا تمام اشیاء کا علم رکھتا ہے لیکن علم اجمالی رکھتا ہے. لیکن علم تفصیلی اس کا کب بنتا ہے؟ بعد الایجاد بنتا ہے اس کا. اجمال بھی فلسفے کے اندر جب بھی کہا جاتا ہے اجمال اصولی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بعض اوقات علم اصول میں جب کہا جاتا ہے علم اجمالی تو اس میں کیا ہوتا ہے, آدھا جہل ہوتا ہے اور آدھا علم ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تو ہے کہ یہ قالین نجس ہے لیکن نہیں پتا یہ والا کونا نجس ہے یا یہ والا کونا نجس ہے. اس کو کہتے ہیں علم اجمالی. علم اصول کے اندر خدا کا علم علم اجمالی جب کہا جاتا ہے یہ معنی نہیں ہوتا. خدا علم اجمالی یعنی علم بسیط. مثلا مثال دیتا ہوں علم اجمالی. علم فلسفے میں جب علم اجمالی کہا جاتا ہے اجمال کہا جاتا ہے, اجمال بسیط کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں مجتہد کے اندر جب اجتہاد کا ملکہ آ جاتا ہے آیا اس کے اندر علم اول طہارت سے لے کر آخر دیات تک جو توزیع المسائل کے اندر اس نے ہزاروں مسئلے لکھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے اس کے اندر موجود ہیں یا نہ, اس کے اندر ایک بسیط حالت میں موجود ہے وہ جب چاہے اس کو تفصیل دے سکتا ہے. ملکہ بسیط حالت میں موجود ہے. علم پورا موجود ہے اس کو فقہ کا لیکن وہ اس طریقے سے موجود ہے کہ بسیط حالت میں مسئلے پہ مسئلے نہیں ہوا. مسئلہ اول یہ ہے, مسئلہ دوم یہ ہے, مسئلہ ثالث یہ ہے, مسئلہ چار. ابھی توزیع المسائل میں مسائل بن گئے ہیں. مثلا ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں, قرآن لوح محفوظ پہ جو موجود ہے وہ انہی صورتوں کی طرح ہے یا وہاں علم بسیط کی حالت میں موجود ہے؟ بسیط کی حالت میں. یعنی قرآن جو لوح محفوظ میں موجود ہے وہ سورہ بسورہ نہیں ہے, وہاں ایک قرآن کی حقیقت موجود ہے. لیکن جب اس قرآن کی حقیقت نے تنزل پیدا کیا تو پھر یہ قرآن تقسیم ہو گیا مختلف سور کے اندر. سورہ بقرہ وجود میں ہے, سورہ فاتحہ وجود میں ہے, اور یہ ساری آیات جو 6000 خوردی آیات ہیں یہ وجود میں آئی ہیں. یعنی یہ علم تفصیلی ہے اور وہ جو لوح محفوظ میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ علم بسیط ہے, علم اجمالی ہے قرآن کا. بات واضح ہے؟ بس یہ جب فلاسفہ کہتے ہیں کہ خدا کا علم قبل از ایجاد علم بسی علم اجمالی ہے یعنی علم بسیط ہے اس طریقے سے, یعنی ابھی اس طریقے سے تفصیل میں نہیں بدلا کہ مثلا الف جو ہے وہ فلان ٹائم پر فلان کام کرے گا اور فلان ٹائم پہ فلان وقت پر فلان مثلا یوں یوں کر کے کرے کام انجام دے گا اور وہاں جائے گا. مثلا ابھی اس تفصیل کے ساتھ خدا کے اندر یہ علم موجود نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ اس کو پتا سب کچھ ہے لیکن بساطت کی حالت. جس طرح ایک مجتہد کو پورے ابواب فقہ کا علم موجود ہوتا ہے لیکن بساطت کی حالت میں, سورے بے سورے یا مسئلے بے مسئلے وہاں پر موجود اس کے اندر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ بھی ابھی بیٹھے ہیں, آپ کو کتنی چیزوں کا علم ہو سکتا ہے اس وقت لیکن کیا ہے مسئلے بے مسئلے نہیں ہے. لیکن ابھی آپ سے سوال کرنا شروع کر دیں آپ ان سوالوں کے جواب میں ان کو تفصیل دینا شروع کر دیں گے. پر علامہ فرماتے ہیں کہ خدا نہ صرف یہ کہ علم اجمالی رکھتا ہے قبل از ایجاد, علم تفصیلی بھی رکھتا ہے ایجاد سے پہلے. دلیل کیا ہے آپ کی؟
دلیل کہتے ہیں اس کی ایک تو یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ علم رکھتا ہے, اس کے اوپر دلیل اقامہ کی ہے انہوں نے. ایک قرآن جو انہوں نے اقامہ کیا کہ خدا عالم ہے علم رکھتا ہے, اس کی ایک دلیل آسان ہے, لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مطلب آپ خود اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مخلوقات سب علم رکھتی ہیں. بس جب خدا کی مخلوقات سب کمال علم رکھتی ہیں تو خود خالق کے جس نے ان کو خلق کیا ہے وہ کیسے اس کمال سے خالی رہ سکتا ہے. بس پہلا برہان کیا ہے کہ خدا علم رکھتا ہے, یہ ہے کہ چونکہ اس کی مخلوقات معلولات جو ہیں وہ علم اور کمال رکھتے ہیں علم والا, بس اس کی علت کے اندر بھی یہ علی نحو الاشرف والاتم کیا ہے موجود ہے خدا کے اندر. دوسرا برہان جو یہاں قائم کرتے ہیں وہ یہ برہان ہے کہ دیکھیں ایک قاعدہ آپ کو بار بار یہ تکرار ہو رہا ہے, جو حقیقی نظریہ ہے یعنی تحقیقی نظریہ ہے وہ یہ کہ معلول عین الربط ہے علت کی نسبت, اور کئی دفعہ اس کی میں توضیح دے چکا ہوں عین الربط سے کیا مراد ہے, یعنی اپنے لحظے بے لحظے کے اندر بھی وہ کیا ہے علت کا محتاج ہے. یعنی اس وقت اگر میں اب یہاں کھڑا ہوں اپنے ثانیے بے ثانیے سیکنڈوں سے کم سیکنڈوں کا بھی آپ حساب کریں اس کے اندر بھی میں کیا ہوں علت کا محتاج, یعنی معلول عین الربط ہے. آپ کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا لحظہ فرق نہیں کر سکتے کہ وہاں آپ کہیں کہ یہاں پر مثلا اتنے چھوٹے سے ٹائم کے اندر بھی معلول علت کا محتاج نہیں ہے نا. معلول سے اگر علت اپنی نظر کروڑوں ہا ایک سیکنڈ کا اگر آپ کروڑوں حصے کریں اس کروڑویں حصے کی مدت تک بھی اگر علت معلول سے صرف نظر کر لے معلول کیا ہو جائے گا نابود ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں عین الربط ہونا, اس کو کہتے ہیں عین الفقر ہے. تو یہ مخلوقات جتنی بھی ہیں معلول خدا ہیں اور یہ تمام مخلوقات اسی طریقے سے عین الربط ہیں علت کی نسبت خالق کی نسبت. بس کہتے ہیں کہ یہ معلولات جب عین الربط ہیں تو یہ کیا ہیں علت کے پاس حاضر ہیں علم حضوری کے ذریعے, علم حضوری کے ذریعے خدا کے نزدیک حاضر ہیں. کیا مراد خود معلول اٹھ کر عالم کے پاس موجود ہے, تمام معلولات اسی طریقے سے خدا کے پاس حاضر ہیں جس طریقے سے انسان کے پاس بھوک حاضر ہوتی ہے. خدا تمام معلولات کا قبل از وجود علم تفصیلی رکھتا ہے, کس وجہ سے, چونکہ تمام معلولات عین الربط ہیں اور عین الربط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام معلولات علت کے پاس حاضر ہیں اور علت جو ہے اس معلول کا علم علم حضوری رکھتا ہے. اور علم حضوری کا معنی آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں, علم حضوری میں کیا ہوتا ہے خود معلول علت کے پاس حاضر ہے. جب تمام کے تمام معلول خدا کے پاس خود حاضر ہیں تو پھر خدا کا علم بھی تو تفصیلی ہوگا نا, کیونکہ خود معلول خدا کے پاس حاضر ہے. بس ان دو براہین کے ساتھ علامہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا کا علم خدا علم بھی رکھتا ہے اور خدا کا علم علم حضوری ہے دو, اور تیسرا مطلب جو انہوں نے یہاں ذکر کیا وہ یہ کہ خدا کا علم قبل از ایجاد و بعد ایجاد ہر دو صورتوں میں کیا ہے تفصیلی ہے, خدا علم تفصیلی رکھتا ہے سب کا. یہ خلاصہ تھا اس فصل کا پانچویں کا, اور اس کے بعد چھٹی فاصلہ قدرت کے بارے میں, چونکہ تھوڑا بات سے منطق شروع کرنی ہے تو بھی یہیں چھوڑتے ہیں, اگلی بات انشاءاللہ پھر بعد میں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. اسے شیئر کر لیں.